السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت چلانی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس اور انجینئر ہیں پیٹر ہنلے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو ویو .com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست آڈیو اسٹریم کے ذریعے ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں جو اہم موضوعات ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل سے ایک خبر بہت گرم ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں ایک بڑا حملہ ہوا بھارتی فوجیوں کے اوپر، ان کے کنوائے کے اوپر، جس میں مرنے والوں کی تعداد 49 تک پہنچ گئی ہے۔ بھارت کی طرف سے پاکستان کو اس حملے کا الزام دیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان کی طرف سے اس الزام کو پوری طرح سے مسترد کیا جا رہا ہے۔ کیا صورتحال ہے؟ کیا یہ جو ایک الزام در الزام کی بات ہے، سفارتکاری کی بات ہے، سیاست کی بات ہے، کس طرح سے ان ساری چیزوں کو ہم دیکھیں گے؟ ہمارے ساتھ ہوں گے بھارت سے بھی تجزیہ کار، پاکستان سے بھی تجزیہ کار، اور یہاں امریکہ سے بھی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے افغان امن عمل کی جو جاری ہے، اور افغان مفاہمتی عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیل زاد بھی اس وقت 6 ملکوں کے دورے پر ہیں۔ اور اب کیا ہے کہ قطر میں ہونے والے اجلاس سے پہلے اسلام آباد میں ایک اجلاس ہو رہا ہے طالبان کا، جس میں یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ان کی ملاقات پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ہوگی۔ یہ صورتحال کس طرف بڑھ رہی ہے؟ افغان حکومت کا رد عمل کیا ہے؟ اور اس ساری صورتحال کا تجزیہ کس طرح سے تجزیہ کار کر رہے ہیں، ان کی نظروں میں یہ مبصر کیسے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ پھر ایک بات جو ہم بہت دنوں سے اپنے اس پروگرام میں کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں میڈیا کے رول کے بارے میں ہے۔ اور اب جبکہ پاکستان میں وزارت اطلاعات و نشریات کی طرف سے یہ بات بھی کی گئی ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر خاص طور سے جو کوریج کی جا رہی ہے یا جس طرح سے بھی خبریں آ رہی ہیں، اس کے خلاف سخت قسم کی کارروائی کیے جانے کا امکان ہے۔ میڈیا کا رول درست انداز میں آگے بڑھ رہا ہے، یا سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کا رجحان کسی غلطی کا مرتکب ہو رہا ہے، یا پھر اداروں کی کارکردگی کی کوریج کے اوپر مسئلہ ہے؟ یہ ساری باتیں آج کے اس پروگرام میں شامل ہیں، اور ہم اپنے مبصرین سے، اپنے تجزیہ کاروں سے بات بھی کریں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ کہ جمعرات کے روز سری نگر کے قریب واقع لیتا پور علاقے میں کلعدم جیش محمد سے وابستہ ایک عسکریت پسند کے خودکش حملے میں ہلاک ہونے والے پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 49 تک پہنچ گئی۔ یہ خودکش حملہ بھارت کی وفاقی پولیس فورس CRPF کے ایک کنوائے پر کیا گیا، جس سے کنوائے میں شامل ایک بس مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اس خودکش حملے میں واحد حملہ آور بھی مارا گیا۔ ہم نے کلعدم جیش محمد سے وابستہ یہ بات کہی کیونکہ بیان یہی دیا گیا، اور جیش محمد نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک فدائین حملہ تھا جسے تنظیم کے ایک مقامی کشمیری عادل احمد ڈار عرف وکاس کمانڈو نے انجام دیا۔ پاکستان پر حملے کی پشت پناہی کا الزام بھی ہے۔ بھارت نے حملے کے لیے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم فوری آپ کو کچھ اور ساؤنڈ بائٹس بھی سنواتے ہیں جو کہ کشمیری رہنماؤں کی ہیں، پہلے ہم پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں اس وقت پاکستان سے دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر طلعت مسعود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ سے ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر زبیر اقبال، اور بھارت سے ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر منیش کمار۔ سب سے پہلا سوال میرا جنرل طلعت سے، جنرل صاحب، پاکستان کا رد عمل اب کیا ہونا چاہیے؟ بھارت کی طرف سے دیے گئے بیانات کے جواب میں اب کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ پاکستان کو اپنے سامنے کافی مسائل اندرونی سطح پر درپیش ہیں، اس کے ہاں سفارتکاری کی ایک نئی صورت بننے جا رہی ہے، سفارتکاری کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری کی طرف دھیان دیا جا رہا ہے، اس ساری صورتحال کے بیچ میں یہ جو ایک بات ابھر کے سامنے آئی ہے، اس پر آپ کس طرح سے تجزیہ کریں گے اس صورتحال کا؟
نیشنل مفادات ہیں اس کے لحاظ سے تو آپ دیکھیں تو یہ بالکل ہی پاکستان ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان یہ اس قسم کی حرکت کر بیٹھے کہ انڈیا میں ایسے وقت جبکہ آپ نے دیکھا کہ کراؤن پرنس آ رہے ہیں، رائل پرنس آ رہے ہیں پاکستان سعودی عربیہ سے، اور پاکستان جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سرمایہ کاری چاہ رہا ہے, پاکستان امن چاہ رہا ہے اور یہ بھی بڑی کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا سے تعلقات بہتر ہوں اور اپنے ہمسایہ ممالک سے, افغانستان وغیرہ سے. اور پھر ایک بڑا اہم کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے افغانستان میں امن لانے کا. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان تو بالکل اس قسم کی حرکت کر ہی نہیں سکتا, یہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور خاص طور سے جب ایک دو دن باقی رہے ہیں کراؤن پرنس کے آنے کے اور پھر یہ واقعہ ہو جائے, تو میرے خیال میں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک اندرونی معاملہ ہے. ظاہر ہے کشمیر میں اس وقت جس قسم کی آزادی کی تحریک چل رہی ہے اور جس قسم سے ظلم انڈیا کر رہا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے یہ بڑا آسان ہے سمجھنا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں تنگ پڑ کر اس قسم کی وارداتیں کرتے ہیں. تو پھر انڈیا کو چاہیے کہ یہ جو سیاسی معاملہ ہے اس کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے, اور اس میں پاکستان کی بھی شمولیت ہو تو اور بھی بہتر ہے. لیکن اگر انڈیا خود ان معاملات کو سیاسی طریقے سے دیکھے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی حد تک اس قسم کے واقعات سے بچ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی صاحب سمجھ رہے ہیں جب سے وہ برسر اقتدار آئے ہیں کہ وہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ فوجی قوت سے حل کر سکیں گے. دیکھیے امریکہ جو ہے افغانستان میں فوجی قوت سے 17 سال میں
جی
معاملات کو حل نہیں کر سکا, نہ کہ ویتنام میں کر سکا, تو کشمیر میں بھی یہی ہوگا. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ سیاسی طور سے معاملات کو حل کیا جائے, اور پاکستان بڑا مثبت رول بھی ادا کر سکتا ہے اگر سیاست کی میدان میں انڈیا آ جائے.
اچھا ابھی ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر منیش کمار کا کی رائے لیتے ہیں. ڈاکٹر منیش کمار, آپ کو میں یہ سنوانا چاہتی ہوں, دو ساؤنڈ بائٹس ہیں, کہ استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے لیتا پور کے خود کش حملے پر اپنے پہلے رد عمل میں کہا کہ کشمیری عوام اور ان کی قیادت ریاست کی سرزمین پر ہونے والی ہر ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتی ہے. بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ہر روز جنازے اٹھتے ہیں, لہٰذا اس واقعے میں مارے گئے افراد کے لواحقین کے دکھ اور درد اپنوں کو کھو دینے کے احساس کو بخوبی سمجھ رہے ہیں. کشمیری لیڈر میر واحد فاروق کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں پہلے تو ہم ان کی بات آپ کو سنواتے ہیں.
دیکھیے جہاں تک یہاں کی تحریک پسند قیادت کا تعلق ہے, یہاں کے عوام کا تعلق ہے, کسی بھی انسانی جان کے ضائع ہونے پر یا تلف ہونے پر ظاہر سی بات ہے کہ دکھ ہوتا ہے, اور اس سے زیادہ اس بات کو کون محسوس کر سکتا ہے کشمیری عوام کے سوا. کیونکہ ہم تو پچھلے 30 سالوں سے لگاتار اپنے جوانوں کے, عزیزوں کے, اقارب کے جنازے اٹھا رہے ہیں, لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کن حالات کی بنیاد پر آج کشمیر کا نوجوان جو ہے وہ خودکش بمبار بننے پہ تیار ہو گیا ہے. اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو فوجی قوت اور طاقت کے بل پہ ایک سیاسی مسئلے کو حل کرنے کی بات کی جا رہی ہے, آج ہم نے پھر یہ دہرایا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک سیاسی اور ایک انسانی مسئلہ ہے جسے صرف اور صرف بات چیت اور ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے. تو بھارت سرکار کو بھی کہیں نہ کہیں دیکھنا ہے کہ ان کی جو طاقت اور تشدد کی پالیسی ہے اسے ترک کرنا ہوگا اور اس کشمیر کے مسئلے کا ایک سیاسی حل تلاش کرنا ہوگا.
اور اب ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر کے ایک اور لیڈر فاروق عبداللہ وہ کیا کہتے ہیں جب پاکستان کے بارے میں بات ہوتی ہے.
Don't blame only Pakistan. If Pakistan wants you to be blamed, then it's different. The local people are now joining this. It's not Pakistan that is.
تو ڈاکٹر منیش, یہ دو چیزیں تھیں جس کے میں بھارت کی طرف سے جو رد عمل کشمیری لیڈروں کا ہے وہ ہے. کشمیری لیڈر میر واعظ فاروق کہتے ہیں کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ کیوں کر آگے آ رہے ہیں اور کیوں کر وہ کسی بھی جماعت کا اعلیٰ کار بن رہے ہیں, سیاسی حل کی ضرورت ہے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ملک کی بات جب کا پاکستان کی بات ہوئی تو آپ کے خیال میں کشمیری عوام اور خاص طور پر نوجوان کشمیریوں کی طرف سے فوج کی کارروائیوں پر رد عمل کے حوالے سے اس وقت مودی حکومت کے سامنے سب سے حساس بات کیا ہے, کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے دو تین باتیں بہت ہی کلیئر ہونی چاہیے. یہ حملہ جو سی آر پی ایف پہ ہوا وہ جیسے محمد نے کیا ہے, آپ کی رپورٹ میں بھی بتایا
جی,
اور باقاعدہ اس پراپر چینل سے اس بات کو اس نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ جیسے محمد نے اس حملے کو کروایا ہے. دوسرا سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ حملہ ہوا کیسے, ये इस हमले में क्या इस्तेमाल किया गया, तो वो इस्तेमाल जो हुआ है वो आरडीएफ 350 केजी आरडीएफ जो है उस स्कॉर्पियो एसयूवी में रखा हुआ था। ये आरडीएफ आता कहां से है, ये पूरे साउथ एशिया में आरडीएफ सिर्फ पाकिस्तान से आ सकता है, दूसरा कोई मुल्क नहीं है जहां से ये आरडीएफ सप्लाई किया जा सकता है। तो ये बात कहना कि भाई पाकिस्तान का हाथ नहीं है, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, ये सब कुछ अंदर से हो रहा है, ये बातें बेमानी है। ये आप पोस्टिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन इसे कोई माने मतलब नहीं है। इसलिए ये जो पूरा जो मसला जो है अभी हिंदुस्तान के अंदर में, अभी जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, ये सारे जो डेड बॉडीज हैं जो जितने मार्टर्स के, वो पालम हवाई अड्डे पे रखा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी उसको जो है वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी है और तमाम अरविंद केजरीवाल वगैरह सारे लोग हैं। तो हिंदुस्तान में तो एक मसला जो इस आज जो घटना घटी है, कल की घटना के बाद एक एक बिल्कुल ही क्लियर कट सारे पॉलिटिकल पार्टीज और सारे लोगों के बीच में एक राय है, इस बात पे एक मत है कि इस हमले के को जो ऐसे खाली जाने नहीं दिया जाएगा। एक बात जो आज ये कल एक ऑल पार्टी मीटिंग भी होने वाली है जिसमें शायद यही रेजोल्यूशन लिया जाए कि भाई इसके लिए पाकिस्तान को जो है जिम्मेदार ठहराया जाएगा, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट करने के लिए जो भी डिप्लोमेटिक स्टेप्स लेने होंगे काम करेगी, और साथ ही साथ कुछ आर्मी या बॉर्डर पे कार्रवाई होगी, ऐसा सरकार का मूड लग रहा है। और जो पब्लिक इमोशन जो है हिंदुस्तान के अंदर में अभी बिल्कुल ही कोई बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई भी दलील सुनने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक बात कश्मीर के नेताओं की है तो कश्मीर के लीडर्स जो है कश्मीर के अंदर कुछ और बोलते हैं, दिल्ली नगर में कुछ और बताते हैं। जिस तरीके से अभी आपने वाइट सुनाया फारूक अब्दुल्ला साहब का, कल वो एक टीवी चैनल पे भाषण दे रहे थे, जब उन्होंने वो टीवी चैनल के एंकर से जब वो बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि भाई हम लोग तो तंग आ गए हैं इस खून खराबे से और ये जो है पाकिस्तान करवाता है, और ये इन लोगों की बातों में कोई माने मतलब नहीं है क्योंकि ये मौके को देख करके जो है अपने बयानों को बदलते हैं और समेटते रहते हैं।
अच्छा डॉक्टर कुमार, यहाँ जी यहाँ पर हम एक सवाल का जवाब लेते हैं। आपने कहा कि आरडीएस जो वहाँ पे इस्तेमाल हुआ वो सिर्फ पाकिस्तान से आता है। हमारे साथ हैं जनरल तलत मसूद जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के इंचार्ज भी रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जनरल साहब ये बताइएगा, ये आमतौर पर जो ख्याल पैदा होता है कि जनूबी एशिया में सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ आ सकती है, तो इसमें किस हद तक सदाकत है और सिर्फ इस बात के ऊपर कि चूंकि ये पाकिस्तान में बनता है और उसको कोई अस्क्रियत पसंद ग्रुप इस्तेमाल करता है तो इसमें पाकिस्तान नहीं का हाथ है, इसको किस हद तक आप तजिया करेंगे, किस अंदाज में इसको देखेंगे आप?
देखिए आरडीएक्स जो है इंडिया भी बनाता है, आरडीएक्स जो है वो अफगानिस्तान में भी है मौजूद, ये जरूर नहीं है कि अफगानिस्तान बनाता है लेकिन अफगानिस्तान में भी है, कई ममालिक में आरडीएक्स बनता है, तो ये कहना कि सिर्फ पाकिस्तान ही बनाता है ये तो गलत है। और ये भी बहुत मुमकिन है कि अगर देखिए अगर ये भी मान लिया जाए कि ये आरडीएक्स पाकिस्तान में बना था तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये जो 10 साल पहले बना था वो जंग के जमाने में का जो आरडीएक्स है वो भी अभी इस्तेमाल हो सकता है, जो अफगान जिहाद में इस्तेमाल हुआ था वो भी इस्तेमाल हो सकता है। कोई आरडीएक्स जो है वो कोई जरूरी तो नहीं है कि आज का ही आरडीएक्स जो है वो इस्तेमाल हो। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप ये सोचें कि क्या असल जो चीज है जो सोचने वाली है कि क्या वाकई में पाकिस्तान आपका ख्याल है कि वो ये समझता है कि उसको किसी किस्म का एडवांटेज मिलेगा कि इंडिया को एक दो दिन पहले जबकि क्राउन प्रिंस भी आ रहे हैं और इसके साथ साथ अगर वो कोई भी ना आता हो कि कश्मीर में इस किस्म का गजब का एक इंसिडेंट हो जाए तो पाकिस्तान को किस तरीके से उसका फायदा होगा, आप मुझे बताइए, और किस तरीके से कश्मीरी भी ये चाह रहे हैं कि कोई सियासी तरीके से मामला इंसानी हुकूक के को पामाल किया जा रहा है।
अच्छा जनरल साहब, डॉक्टर मुनीश जवाब देना चाहते हैं।
आरडीएक्स के इस्तेमाल से तो नहीं,
मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चलिए भाई जनरल साहब की बात करते हैं, दो मिनट के लिए मान भी दूं, तो चलिए भाई जो जनरल साहब कह रहे हैं वो सही बात है। तो मुझे एक चीज बताइए कि जैसे मोहम्मद ने तो इस हमले की जिम्मेदारी ली और जैसे मोहम्मद का जो सरदार है
वो
पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो क्यों नहीं हैंडओवर कर देता है? पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के लोग अगर ये चाहते हैं कि भाई हम लोग पसंद इतना ज्यादा है तो उसको क्यों अहमियत
रखने के लिए चुके डॉक्टर कुमार अब आप बात सुन लीजिए जनरल साहब करवाया है।
लेकिन इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उन्होंने बेशक अगर उन्होंने उनके लोगों ने किया भी है तो ये जरूरी नहीं है कि इसमें किसी किस्म का पाकिस्तान से ताल्लुक हो। देखिए ना जैसे मोहम्मद के लोग कश्मीरी भी हैं जो कि इनसे ताल्लुक रखते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की अवाम जो है ये चाहते हैं कि ये किस्म की हरकतें हों। पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत ये जरूर चाहती है और हम सब चाहते हैं कि एक सियासी हल हो, इंसानी हकूक जो है वो पामाल हो रहे हैं वो ना हो और इंडिया से ताल्लुकात बेहतर हों। बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसे नवाज शरीफ साहब थे वो चाहते हैं मुसलसल ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो ये कह रही हैं।
अच्छा
देखिए आप इससे कोई मंतक नहीं बनती कि वो जाके इतना बड़ा धमाका और इतना नुकसान जानी नुकसान करें और ऐसे वक्त पर जबकि पाकिस्तान जो है इक्तिसादी और माशी बहरान
का शिकार हो रहा है
और चाह रहा है कि पाकिस्तान में बिल्कुल तब्दीली आए हर लिहाज से अपने हमसाया ममालिक से ताल्लुकात बेहतर हों।
जी जनरल साहब एक और सवाल है इस सिलसिले में क्योंकि सेगमेंटेड प्रोग्राम है, अगर मेरे पास ज्यादा वक्त होता तो मैं एक सवाल डॉक्टर मनीष कुमार से करूंगी लेकिन डॉक्टर जुबैर डॉक्टर कुमार एक सेकेंड मुझे ये एक और जो बात हुई है इसी सिलसिले में डॉक्टर जुबैर इकबाल इस वक्त हमारे साथ हैं उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर इकबाल भारत की हुकूमत ने इस खुदकुश हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करते हुए इससे इंतहाई मराहत याफ्ता मुल्क का तिजारती दर्जा वापस लेने का फैसला भी किया है और वजीर खजाना अरुण जेटली ने चूंकि इल्ज़ाम लगाया कि हमले में पाकिस्तान का बराह रास्त हाथ है और भारत आलमी सतह पर पाकिस्तान को तन्हा करने के लिए तमाम सिफारती इम्कान को बरूए कार लाएगा तो ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन सबसे ज्यादा मराहत याफ्ता मुल्क का तिजारती दर्जा है ये इसको किस तरह इस सारे वाक्य में आप देखते हैं और क्या जब ऐसे वाक्यात होते हैं तो उसमें सियासी मामलात को और दूसरे मामलात को अलग अलग रखने की जरूरत होती है या इन सारी चीजों को उसी नजर से देखने की जरूरत होती है।
जो आपने फरमाया आखिरी सवाल जो आपका था वो तो बिल्कुल ठीक है कि ये दोनों चीजें जो है सेपरेट होती हैं और जब मुल्क आप इसमें एक दूसरे लड़ते भी हैं तो उसके बावजूद वो MFN स्टेटस जो है उसको कायम रखते हैं। जहां तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मामला है वहां पर ट्रेड इतनी कम है कि अगर MFN खत्म ही कर दिया जाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि आया ये जो स्टेप्स लिए जाएंगे इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सबसे आम देखने वाली इस बात यह आ जाती है कि जहां तक ऑक्यूपाइड कश्मीर का मामला है वहां पर तीन बड़ी आम किस्म की चीजें हुई हैं जिनकी वजह से यह आपको सामने नजर आ रहा है वो तीनों के तीनों मौशी हैं। एक तो ये कि वहां की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और वहां की जो एज कंपोजिशन वो काफी बदल गई है। इस वक्त मेजॉरिटी जवान साल लोगों की है जिनकी उम्र 24 साल से कम है। नंबर दो जो चीज बहुत अहम हुई है वो ये है कि वहां के जो लोग हैं वो इतनी आसानी से हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में जाके काम नहीं कर सकते जितना कि वो पहले कर सकते थे या दूसरे हिंदुस्तानी करते हैं जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है और उसकी वजह से डिसअफेक्शन बढ़ रही है। तीसरी बात जो हुई है कि वहां पर चूंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है और ये दिल्ली का रूल है तो ऐसी कंडीशन में आप पॉलिटिकल सॉल्यूशंस पैदा करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये तीन बड़ी अहम चीजें हैं इनको सामने रखना जरूरी है और उनका ताल्लुक मोस्ट फेवर्ड नेशन या दूसरे इकोनॉमिक इश्यूज के साथ इसलिए अहम हो जाता है कि इस किस्म के फैसले जब किए जाते हैं कि जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन को खत्म कर दिया गया या इसी किस्म की दूसरी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई तो उसका कश्मीर पर कोई असर नहीं पड़ता, उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई असर नहीं पड़ता। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो एक सिंबल बन जाता है और उस सिंबल का खतरा इसलिए होता है कि पॉलिटिशियंस इस सिंबल को लेके आगे बढ़ते हैं और फिर मुश्किलात पैदा होती हैं। सोल्यूशन पैदा करने के लिए जरूरी यही है कि इंट्रोस्पेक्शन की जाए और इंटरनली ये सोचा जाए कि क्या हो रहा है और उसके सोल्यूशन क्या होने चाहिए। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखने बहुत जरूरी है, उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक स्टिमुलस जो है वो कश्मीर की तरफ जाना बहुत जरूरी है वरना कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर मुनीश कुमार थे और डॉक्टर जुबैर इकबाल यहाँ अमेरिका से हमारे साथ हैं। अब हमारे प्रोग्राम की अगली सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है। मुझे मेरा बिल्कुल ये چاہ رہی تھی کہ اور بھی زیادہ ہم اس کے اوپر بات کرتے اور جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ دونوں ملکوں کے درمیان آ جاتا ہے, جس طرح پاکستان اور افغانستان کے درمیان اب طالبان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, مفاہمت کی آگے اور سیاسی طور پر حل تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ڈاکٹر منیش, کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے دونوں ملک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کرنے کے لیے بھی کچھ کوشش کریں؟ ذرا جلدی سے ایک کوئک کامنٹ کریے گا.
ابھی تو دیکھیے جس طریقے سے جو ماحول ہے ہندوستان کے اندر میں, اس میں تو کوئی سیاسی بات ہونی بہت ہی مشکل لگ رہی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جبھی جو بتا رہے تھے کہ بھائی کہ جو کشمیری جو یوتھ ہے وہ ہندوستان میں کام نہیں کر پا رہا یا وہ باقی ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں وہ نہیں جا پا رہا ہے, یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں. میں جب ہم لوگ یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے, میں جے این یو میں تھا, تو جے این یو میں اس وقت کوئی کشمیری اسٹوڈینٹس نہیں ہوا کرتے تھے, یہ نائنٹیز ارلی نائنٹیز کی بات ہے. لیکن آج کے زمانے میں جے این یو کے اندر میں آپ دیکھیے کہ جے این یو کے لوگ تو وہاں پر چناؤ جیت رہے ہیں, اتنی سنکھیا ہو گئی ہے. ویسے ہی وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی ہے, اسی طریقے سے جامعہ میں بھی ہے, حیدرآباد تک میں ہے, اور ایک آنکڑے کے مطابق میں صرف بنگلور شہر میں کم سے کم 8,000 پروفیسر کام کر رہے ہیں کشمیری.
اچھا جی.
یوتھ ہے جو وہاں سے چھوڑ کر کے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. یہ سب باتیں مجھے بنا بے بنیاد باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ فی الحال جو مسئلہ ہوا ہے, یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت ہی کرٹیکل سچویشن ہے ہندوستان اور پاکستان دونوں کے لیے. اب پبلک پریشر اور یہ کس طرح سے یہ موڑ لے گا, یہ ایک چنتا والی بات ہے.
اچھا, بہت شکریہ. ڈاکٹر منیش کمار ہمارے ساتھ تھے, بھارت سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. اب ہمارے ساتھ ہیں لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود ہیں, ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں اور لندن سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں میر وائز افغان ہمارے ساتھ ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں اپنی اگلی سیگمنٹ کی. پاکستان نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے افغان طالبان سے بات چیت کا آئندہ دور اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہوگا, اور وزیر اطلاعات فواد چودھری نے یہ کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے ہر ممکن کردار ادا کر رہا ہے. اور یہ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے اس بیان کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی دعوت پر امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت کا ایک دور آئندہ ہفتے اسلام آباد بھی ہوگا, اور وہ عمران خان سے بھی ان کی ملاقات ہوگی جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. تو سب سے پہلے میر وائز افغان سے ہم بات کرتے ہیں جو کہ خبر رساں ادارے خبریال کے سربراہ ہیں. ان کے براہ راست طالبان سے بھی ان کے رابطے ہیں, حکومت کے سطح پر بھی رابطے ہیں. افغان صاحب, ایک تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں, دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کے پاکستان میں مذاکرات اور وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کتنی اہم ہے, ایک تو یہ بات بتائیے گا, اور دوسرا اس کے ساتھ ہی یہ بھی سوال میرا ہے کہ طالبان مختلف مقامات مختلف ملکوں میں مذاکرات کرتے ہیں, جیسے قطر ہے, ماسکو ہے, تو پھر اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے بارے میں منفی رد عمل کیوں ہے؟
دیکھیے, پاکستان میں یا اسلام آباد میں طالبان کی مذاکرات میں دو بڑی باتیں شامل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اب بھی طالبان پہ ہولڈ رکھتے ہیں, اور دوسری جانب طالبان کی طرف سے اس بات کی کوشش ہو رہا ہے کہ وہ اب بھی راضی نہیں ہے, کہ بلکہ طالبان کی بڑی حصہ راضی نہیں ہے کہ مذاکرات اسلام آباد میں ہو جائے. اس میں دو علتیں موجود ہیں. ایک یہ ہے کہ دنیا میں یا افغانستان میں موجودہ لوگ طالبان سے یہی پوچھتے ہیں کہ اگر آپ لوگ پاکستان میں ہی مذاکرات کرتے ہو تو افغانستان میں کیوں نہیں. دوسرا بات یہ ہے کہ طالبان کی سورسز نے مجھے یہ بتایا ہوا ہے, آج ہماری خبر بھی تھی کہ طالبان پہ بڑا پریشر آیا ہوا ہے, پریشر یا فشار کے نتیجے میں وہ لوگ جا کر اسلام آباد میں مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ طالبان کے اندر میں سے کچھ اختلافات بھی اٹھ رہا ہے اسی نشست کے ناطے, جو کہ ایک بڑی حصہ ہے طالبان کی, وہ نہیں چاہتے کہ اسلام آباد میں مذاکرات ہو. اس میں کچھ قطر کی لوگ بھی شامل ہیں جو میں نام لینا نہیں چاہتا, اور کوئٹہ شورا کی یا جو طالبان کی مرکزی شورا موجود ہے اس میں بھی کچھ لوگ شامل ہیں. لیکن طالبان سرائے نے مجھے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کی طرف سے کچھ طالبان رہبر جو ہے یا جو لیڈرز ہیں وہ گرفتار بھی ہو چکی ہے, اور ذرائع نے یہ بھی کہا کہ خود ملا برادر افن جو ہے جو کہ قطر آفیس کا سربراہ ابھی تعین ہو چکا ہے یا تعینات کی گئی تھے, تو وہ بھی گزشتہ 3 دنوں سے وہ پاکستانی ایجنسیوں کی گرفت میں ہے. تو یہ طالبان کی سورسز یہ بتا رہا ہے کہ زیادہ تر طالبان خوش نہیں تھے اسلام آباد میں
بات کرنے کے لیے.
لیکن بات ہو رہا ہے ابھی تک یہ بات فکس ہے, اور جو طالبان کی طرف سے وفد تعین کیا گیا ہے وہ جا کر منڈے کو اسلام آباد میں اس کی نشست ہوگا. اس نشست کی بڑی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان یہ بھی بتانا چاہتے ہیں افغانستان کو کہ ہم طالبان کو آپ کے ساتھ بات کرنے پہ مجبور کرتے ہیں, اور امریکن کے ساتھ بھی اسی سیم رویے سے پیش آنا چاہتے ہیں.
چلیے, دفاعی تجزیہ کار ہے ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود صاحب. جنرل صاحب سے پوچھتے ہیں, جنرل صاحب آپ نے افغانستان میں امن کے قیام کے لیے بڑا کام کیا, پگواش کانفرنس کی بات بھی اس سارے پس منظر میں سامنے ہمارے آتی ہے. آپ ایک بات یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے اور اس میں جو افغانستان کی ایک وہ حکومت جس کو جمہوری حکومت کہا جاتا ہے اور جس کو عالمی سطح پر جس کو قبول کیا جاتا ہے, تو اس کو ابھی تک اس مفاہمتی عمل میں اس کے شامل نہ ہونے کے لیے کس کو ہمیں قصوروار ٹھہرانے کی ضرورت ہے؟ امریکہ کو, پاکستان کو, طالبان کو, کس طرح سے اس کو دیکھنا چاہیے؟
میرے خیال میں اس میں قصوروار ٹھہرانے کی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ طالبان کا جو ڈیمانڈ ہے اگر وہ مانا نہ جاتا تو پھر بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں اس وجہ سے امریکنز نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے بات کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی قسم کی رعایت ایسی دیں گے جس سے کہ افغان حکومت کا نقصان ہو. اسی طریقے سے پاکستان, دیکھیے پاکستان اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں نسبتاً دوسرے ممالک کے طالبان سے بہت بہتر ہیں اور بہت اچھے رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی بات مانتے بھی ہیں, اور پاکستان جو ہے اس وقت جتنا بھی زور لگا سکتا ہے لگا رہا ہے, اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ اگر افغانستان میں امن آئے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے تعلقات امریکہ سے اور دوسرے مغربی ممالک سے اور دنیا کے دوسرے ممالک سے اور افغانستان سے ٹھیک ہونے ہیں تو وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب پاکستان واقعی میں پوری طور سے جیسے اب کر رہا ہے ان کے اوپر دباؤ ڈالے کہ آپ سیاسی طور سے اور معاملات کو حل کریں. تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے دیکھنا یہ ہے کہ اینڈ ریزلٹ کیا ہے. اگر اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ افغانستان میں امن آتا ہے اور وہ چاہے وہ کسی ملک کی کاوشوں سے ہو یا تمام ممالک کی کاوشوں سے ہو, تو پھر افغانستان کی عوام کو اور افغانستان کی حکومت کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اگر افغانستان کی حکومت ایک ایسا پوزیشن لیتی ہے جس سے معاملات اور الجھ جاتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ جو ان کے مطالبات ہیں طالبان کے وہ افغان حکومت نہیں پوری کر سکتی, نہ پاکستان کی حکومت کر سکتی, وہ تو صرف امریکہ ہی کر سکتا ہے کہ وہ انخلا کب کرے گا اور کس طریقے سے کرے گا. تو اگر وہ انخلا کرتا ہے اور پھر آپس میں افغان لوگ جو ہیں وہ آپس میں سیٹل ہوتے ہیں تو یہ اصل جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے. تو اس کے لیے میرے خیال میں پاکستان بھی اگر کاوشیں کر رہا ہے اور ایک ماحول بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ دوسرے لوگ اس پر اعتراض کریں؟
اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر زبیر, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک وقت تھا جب افغانستان کے بارے میں بات کی جاتی تھی تو امریکی پالیسی میں بات ہوتی تھی افغان لیڈ افغان اونڈ پیس پروسیس, کہ افغان قیادت میں افغانیوں کا اپنے امن کا عمل ہوگا, اس کی بات ہوتی تھی. اب ایسا کافی عرصے سے سننے میں نہیں آ رہا, اور افغان حکومت کو شریک بھی نہیں ہے, نہ ہی امریکہ کی بات چیت میں, نہ ہی ماسکو کانفرنسز میں, اور نہ ہی اب جب کہ طالبان کے بارے میں جیسا کہ ابھی خیر افغان صاحب بتا رہے ہیں کہ ابھی اس بارے میں حتمی طور پر سامنے شاید بات آئے کہ پتہ نہیں ہوتی بھی اسلام آباد میں یہ نہیں, تو اس کی وضاحت آپ کیسے کریں گے؟ کیا وہی بات جیسا کہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ کے لیے ضروری تھا کہ طالبان کو کہ اس بات کو مانا جائے اور بات کو آگے بڑھایا جائے, کس طرح سے اس کو دیکھیں؟
یہ تو درست ہے. دیکھیے پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ جب افغان لیڈ قسم کی نیگوشیشن کی بات ہو رہی تھی تو اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ دونوں سائڈز یہ ریکگنائز کر لیں کہ وہ کمپیٹیٹرز ہیں اور کمپیٹیٹرز آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور کمپرومائزز پیدا کرتے ہیں. یہ دو کمپیٹیٹرز نہیں تھے, یہ ایبسولوٹس قسم کی پوزیشن تھی دونوں سائڈ پر. ایسی کنڈیشن میں جبکہ گورنمنٹ جو تھی افغانستان میں اس کی ڈیموکریٹک کریڈینشیل بڑے کمزور تھے اور اس کو باقی ملک سے اتنی سپورٹ حاصل نہیں تھی جتنی کہ ایکسپیکٹ کی جاتی تھی, تو یہ ظاہر ہے انڈر دو سرکمسٹنسز جب طالبان ملٹری اسٹرینتھ بڑھا رہے تھے ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ افغان لیڈ قسم کی نیگوسیشن میں شامل ہوں. اس کے علاوہ یہ بھی ضروری تھا کہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اندر نیگوسیشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ فیصلہ نہ کر لیا جائے کہ ایکسٹرنل فورسز ملک کو چھوڑ دیں گی. اب یقیناً وہ کنڈیشن فلفل کرنے کے لیے نیگوسیشن ایکسٹرنل فورسز اور طالب علم درمیان کے ہونی ضروری تھی جو کہ اس وقت ہو رہی ہیں. لیکن یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ یہ نیگوسیشن جو ہیں ایک سٹیج تک جا سکتی ہیں, اس کے بعد یہ افغان لیڈ اور افغان سپورٹڈ قسم کی نیگوسیشن بن جائیں گی جن کو ایکسٹرنل فورسز سپورٹ کریں گی لیکن ڈائریکٹلی انٹروین نہیں کریں گی. وہ کب ہوگا یہ بہت مشکل ہے کہنا, کیونکہ ایٹ دس مومنٹ الیکشنز ہونے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کو اتنی سپورٹ حاصل نہیں جتنے کی ایکسپیکٹ کی جاتی تھی. تو پھر ظاہر ہے کہ انڈر دیز سرکمسٹنسز نیگوسیشنز ایکسٹرنل فورسز کے ساتھ ہی ہوں گی جو بیسیکلی یونائیٹڈ اسٹیٹس ہے, اور اس کے بعد ایک بیسک کنڈیشن بن جائے گی جب ایک ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ کابل میں ہوگی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کر سکیں. یاد رہے کہ آپ نے جیسے دیکھا جو ماسکو میں ہوا تھا کہ سارے کے سارے جو افغان گورنمنٹ کے اوپوننٹس ہیں وہ بھی وہاں چلے گئے تھے اور انہوں نے جا کے طالبان سے باتیں کی تھیں. تو یہ جسے کہتے ہیں ایک کانفیڈنس بلڈنگ قسم کی چیز نہیں ہے جس کی بیسس پہ افغان گورنمنٹ اپنی پوزیشن کو انفورس کر سکے یا ڈیمانڈ کر سکے.
اچھا, اسی سیگمنٹ کا آخری سوال افغان صاحب آپ سے میرا ہے کہ یہ اطلاعات بھی ہیں مختلف جگہوں سے ہمیں مل رہی ہیں, مختلف جو خبر رساں ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی, یہ کہ امریکہ فوجیوں کے جلد انخلا پر غور کر رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے 1,000 سے زیادہ فوجی وہاں سے نکال لیے جائیں. آپ کے نزدیک کس حد تک یہ مصدقہ ہے, کس حد تک آپ کو اس کے خبر ملی ہے, اور اگر یہ انخلا ہوتا ہے فوجیوں کا واپسی وہاں سے ہوتی ہے تو اس وقت جبکہ افغانستان میں انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں, جبکہ مفاہمتی عمل کے بارے میں بات چیت بھی ہو رہی ہے, تو یہ انخلا کا عمل نقصان دہ ہوگا یا اس سے واقعی فائدہ مند ہوگا بات چیت کے حوالے سے, کس طرح سے دیکھیں گے اس کو؟
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انخلا اگر ہوں گی تو بھی اس طرح نہیں کہ وہ کل ہو جائے گی یا پرسوں ہو جائے گی, الیکشن کے لیے تو کچھ مہینے باقی ہے, وہ تو ہو سکتا ہے. اور رہے گی پیس کی صلح کی بات, تو بات چیت کے لیے تو یہ انخلا طالبان کی طرف سے ایک شرط کے طور پہ آگے لایا ہوا ہے. تو اب جب ہوں گی وہ یہ ہوگا کہ امریکن یا نیٹو فورسز یا جو بھی انٹرنیشنل فورسز افغانستان میں موجود ہیں ان کی انخلا کی ڈیٹ تعین کر دیں گے, بتا دیں گے کہ اتنے عرصے میں یہ لوگ نکل جائیں گے. اس طرح نہیں کہ وہ نکلنے والی ہی یا نکلیں گے امیڈیٹلی, یہی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس نشستوں سے کچھ میری سورسز نے بتایا کہ امریکنز نے واضح الفاظ میں 1,000 فوجیوں کی وہاں پہ رہنے کی کہا ہوا ہے کہ وہ سفارت کی حفاظت کر لیں گے, لیکن اسی فوجیوں کو کسی ادب بھی چاہیے کہ وہ اپنے ٹینک جہاز وغیرہ وغیرہ وہاں پہ رکھ لیں. تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھ لیں تو ابھی تک بھی امریکن فورسز کی جو افغانستان میں موجود ہے حقیق استعداد معلوم نہیں ہے اور کل بھی معلوم نہیں ہوگا. تو میرے خیال سے اگر ہو جائے, اگر مکمل انخلا ہوگا اور وہ کل ہوگا, ظاہر ہے وہ تو بڑی نقصان ہوگی, لیکن ڈیٹ معلوم کرنے تک میرے خیال سے اگر پیس کی پروسیجر آتمی ہو جائے, صلح آتمی ہو جائے, تو اتنی زیادہ نقصان نہیں ہوگا.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے میر بائز افغان جو کہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, اس کے علاوہ یہاں ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ تھے. اور اب ہم پروگرام کی آخری سیگمنٹ کی طرف پہنچیں گے, اور لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اور اس کے بعد ایک اور بڑا اہم موضوع ہے آج ہمارا, جس میں پاکستان کے میڈیا کی آزادی کے بارے میں بات کریں گے, پاکستان کے میڈیا کے رول کے بارے میں بات کریں گے, اور یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان میں مختلف اداروں کی کارکردگی پہ جب میڈیا کوریج کرتا ہے تو اس کوریج کو برداشت نہ کرنے کی صورت کیا ہوتی ہے یا اس پر پابندی لگانے کی وجہ کیا ہوتی ہے. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں, بعد میں بات کرتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں جہاں رنگ. اب ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف پہنچے ہیں. دو مختلف دو مختلف باتوں پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود بھی ہیں, ان کو ہم نے روکا, ان سے گزارش کی ہے, کیونکہ ایک ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک آبزرویشن ہے پاکستان کے بارے میں, تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم وزیر اطلاعات فواد چودھری کا انٹرویو ہے جو انہوں نے کل ہماری ساتھی ارم کو دیا فیس بک کے لیے, اس سے کچھ اقتباسات آپ کو سنوائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ علی حیدر گیلانی نے ایک بات کی ہے جو کہ سابق وزیر اعظم کے صاحبزادے ہیں, اور ساری چیزوں کا لنک ایک دوسرے سے کس طرح بنتا ہے وہ اس طرح ہے کہ پاکستان کے مختلف جگہوں پر مختلف اداروں کی طرف سے جو کارکردگی ہوتی ہے اور میڈیا جب اس کی کوریج کی کوشش کرتا ہے تو ان مختلف اداروں کا جو رد عمل سامنے آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے. تو ابھی ہمیں ڈاکٹر فاروق حسنات بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ڈاکٹر فاروق حسنات پاکستان سے, جنرل طلعت مسعود پاکستان سے ہیں, اور یہاں ڈاکٹر طیب محمود جو پروفیسر آف لاء ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں. پر ہم آپ کو سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. تو آئیے یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس, ٹویٹر اور فیس بک پر نفرت پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے. اور یہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ اس وقت روایتی میڈیا سے زیادہ بڑا مسئلہ سوشل میڈیا کا بن چکا ہے, کیونکہ ان کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے اور ان پر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے جو لوگ اس کو نہیں مانتے ان کو سزا بھی دینا ہوگی. اور اس سلسلے میں ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کے کئی صارفین کی غیر اعلانیہ گرفتاریاں ہوئی ہیں, لیکن ان میں سے بیشتر کو بغیر کسی قانونی کارروائی کے رہا بھی کر دیا جاتا ہے, گھروں کو بھی بھیج دیا جاتا ہے. تو پاکستان میں گزشتہ چند ماہ کے دوران الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر ریاستی اداروں کی طرف سے سینسرشپ کے نفاذ کی شکایات میں اضافہ ہوا ہے. سوشل میڈیا میں آوازیں اٹھتی ہیں, لیکن بعض حلقوں کا الزام ہے کہ حکام کی جانب سے سوشل میڈیا پر آزاد اظہار رائے اور ریاستی اداروں کی پالیسیوں پر تنقید دبانے کے لیے منظم کوششیں کی جا رہی ہیں. تو اب اس وقت ہم, جیسا کہ اسپیشل رپورٹ کی ہم نے بات کی ہے, تو تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق حسنات پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر آف لاء ڈاکٹر طیب محمود ہیں جو سینٹر فار گلوبل جسٹس سیاٹل سے ہیں. ڈاکٹر حسنات, ایک بڑا میرا کوئک کامنٹ کرتے چلیے گا, یہ چھوٹے چھوٹے کیونکہ کافی میرے سوال کرنا چاہتی ہوں, تو اگر ہم کوئک کامنٹ کرتے جائیں تو جلدی جلدی زیادہ بات ہو سکے گی. آپ پاکستان میں موجود ہیں, مختلف ایونٹس کی میڈیا کوریج دیکھتے ہیں, اس کا ایک حصہ بھی ہیں کیونکہ آپ خود بھی میڈیا کوریج کرتے ہیں, آپ کے خیال میں آج میڈیا اپنا رول بہتر طور پر ادا کر رہا ہے؟ اس پر جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کیا وہ درست ہیں؟ کس طرح سے دیکھیں گے؟ بہت معاملہ الجھا ہوا ہے, ہمارے پاس بھی اس کے بہت سارے جواب ہیں, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ بالکل کوئک ایک کامنٹ کس طرح کریں گے اس کے لیے؟
دیکھیے, مجھے تو یہاں پہ پاکستان میں رہ کے جو اخبارات پڑھنے کا موقع ملتا ہے یا ٹیلی ویژن دیکھنے کا یا ریڈیو سننے کا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ہمیں یہ نظر آئے کہ کوئی اس قسم کی پابندی لگی ہوئی ہے. اگر اخبارات میں یا ان کے جو لکھنے والے ہیں انہوں نے وہ سیلف سینسرشپ بھی یہ کچھ لوگ لگا لیتے ہیں اپنے اوپر, ضرورت سے زیادہ بھی وہ تاری کر لیتے ہیں کنٹرول, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن مور اور لیس اس طرح نہیں نظر آتا کہ کوئی خاص خبر ہے جس کو چھپایا جاتا ہے یا اس قسم کی بات. جہاں تک یہ آپ نے یہ بات کی سوشل میڈیا کی, اس کی بات کی, اس میں ہیٹ کرائم کے خلاف تو کاروائی اگر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ بہت غیر میں وارانہ بہت سی باتیں وہاں آتی ہیں. لیکن جب آپ نے ایک اور نقطہ اٹھایا تھا کہ ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو قانون بجا ہے اپنی جگہ پہ, لیکن اس کی آڑ میں حکومت کہیں اپنے اوپر جو تنقید ہے اس کو یہ کہہ کر کہ یہ ہیٹ کرائم ہے وہاں پہ پابندی نہ لگائے. اس کا پھر جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ اگر پابندی اس قسم کی وہ لگائیں تو عدالتیں پاکستان کی بالکل جوڈیشری مختلف قسم کی جوڈیشری ہے, بہت آزاد ہے, تو وہاں پہ بے شمار لوگ جاتے ہیں اور اپنے ریڈریس کرتے ہیں, اب اپنے جو ان کے اوپر غلط چارجز لگائے ہوتے ہیں وہ ان سے مانگتے ہیں, مدد مانگتے ہیں عدلیہ سے, تو وہ دروازہ تو کھلا ہے, وہ ہمیشہ کھلا رہے گا. اس لیے یہ تو ابھی دیکھنا ہوگا کہ جو پابندی لگی ہے یا لگنے آگے لگے گی چل کے, کیا وہ واقعی ہیٹ کرائم تھی کوئی یا کہ وہ حکومت کے اوپر نکتہ چینی تھی اور اس کے اوپر
اس کو چھپانے کی
حکومت نے وہ کیا.
جی اچھا, یہاں پہ ہم جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ خصوصی فیس بک لائیو انٹرویو جو کہ ارم عباسی ہماری یہاں پہ کلیگ ہے ان کے ساتھ ہوا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا, انہوں نے کہا کہ مغرب میں تاثر یہ ہے کہ شاید پاکستان میں صحافت یا اظہار آزادی پر قدغن ہے, حالانکہ اس معاملے میں ان کے بقول پاکستان بہت سے مغربی معاشروں سے آزاد ہے. انہوں نے کیا کہا, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
دیکھیے,
وائس آف امریکہ کے اوپر یا بہت کچھ اور ویب سائٹس کے اوپر یہ بات آئی وڈ سے کہ اس کو بڑا ایک بات کو لیا جاتا ہے کہ گو پاکستان میں بڑی قدغنیں ہیں میڈیا کے اوپر اور ہمیشہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا ایک فریسٹ میڈیا ہے دنیا میں. ہم بہت سارے معاملات میں ویسٹرن ملکوں سے بھی زیادہ فری ہیں. کبھی بھی آپ کو امریکہ میں آپ بیٹھ کے شاید جو ہولوکاسٹ ہے اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. یہاں پر تو آپ پاکستان کے کس انسٹیٹیوشن کے اوپر کس بات کے اوپر ہر ایک کے اوپر بہت بڑی تنقید ہوتی ہے. اور جو یہاں پر پاکستان کے اندر جو ایک ماحول ہے وہ ایک فری میڈیا کا ماحول ہے.
ڈاکٹر محمود سے بات کروں گی. ڈاکٹر صاحب, آپ یہاں امریکہ میں مقیم ہیں, مغربی میڈیا کی کوریج سے بخوبی آگاہ ہیں, پاکستان کے میڈیا پر بھی آپ کی نظر رہتی ہے. پاکستان کے وزیر اطلاعات نشریات کے اس بیان کی وضاحت آپ کس طرح سے کریں گے؟ کچھ اتفاق کرتے ہیں آپ؟ کس حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا کو واقع بے حد آزادی ہے؟
میں تو جی حیران ہوں, وزیر اطلاعات کے علاوہ ڈاکٹر حسنات جیسے زیرک سیاسی مبصر کا یہ کہنا کہ پاکستان میں جو ذرائع ابلاغ ہیں, خاص طور پر پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا, وہ صرف سیلف سینسرشپ کرتے ہیں. میں یعنی یہ پوری ایک تاریخ ہے, اور یہ تو کہنا نہیں چاہیے کہ بچہ بچہ, لیکن سب کو پتا ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے اور کیا ہو رہا ہے. خاص طور پہ پچھلے تقریباً ایک سال سے, جس کے اندر پچھلی انتخابی مہم بھی شامل تھی, اور اس کے بعد کے حالات سب کو پتا ہے کہ بہت سے جو جرنلسٹ ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں ٹیلی ویژن اور پرنٹ میڈیا, کیونکہ وہ ان کو چھاپا جات نہیں جاتا, اور انہوں نے اپنی پرائیویٹ یوٹیوب کے تحت سلسلے شروع کیے ہیں. تو ایک پاکستان میں پوری تاریخ ہے کہ کئی ادارے اور کئی اداروں کی پالیسیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. جس کا جتنے جرنلسٹ اٹھائے گئے ہیں اور مارے گئے ہیں اور ٹارچر ہوئے ہیں پاکستان میں پچھلے 12 سال میں, کم ہی اور کوئی ملک ہے جہاں ایسا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے تو یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ وی ہیو اے پرابلم. اب رہا یہ کہ یہ سوشل میڈیا کا, جی ہاں سوشل میڈیا کا ایک مسئلہ ہے, اس پہ بھی لیکن بڑی احتیاط سے بات کرنی پڑے گی. کہ پہلے تو اگر مطلب ہے شدت پسندانہ نیریٹیوز کا, تو شدت پسندانہ نیریٹیو سے ہمارا کیا مطلب ہے, اور کون یہ تعین کرے گا کہ کس کون سے نیریٹیو جو ہیں اس زمرے میں آتے ہیں. اور پھر یہ کہہ دینا کہ عدالتیں آزاد ہیں اور عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں, یہ بھی میں تعجب ہے مجھے کہ جس قدر ڈیلے ہوتا ہے, جس قدر پیسہ درکار ہوتا ہے عدالت سے رجوع کرنے میں. سو یہ جو ہے یہ, اور یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ایک سب ملکوں کے لیے ایک مشکل کام ہو گیا ہوا ہے. یہ سوشل میڈیا بہت ابیوز ہوتا ہے, اور اس میں یہ بھی یاد رہے کہ جس وقت جو حکومتی پارٹی ہے اس نے جتنا سوشل میڈیا کو ابیوز کیا ہے پچھلے 1-2 سال میں, وہ شاید کم ہی کسی اور نے کیا ہو. تو یہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی بجائے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں پہلے تو جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اوپر صرف سیلف سینسرشپ نہیں, بلکہ محکمہ زراعت اور دوسرے محکموں کی جو پریشر ہیں ان کی طرف توجہ دی جائے. چونکہ جتنی میچیور ہوگی ہماری جو شہری ہیں خبروں کے سورسز کے بارے میں, تو وہ سب سے بہتر دفاع جو ہوتا ہے سوشل میڈیا میں غلط قسم کی باتوں کا, وہ یہی ہوتا ہے کہ جو شہری ہوں ان کو خود متبادل مہیا ہوں طریقے صحیح خبریں ملنے کے. تو اگر آپ کی سینسرشپ صرف سیلف ہی نہیں بلکہ محکمہ زراعت وغیرہ کی طرف سے بھی ہو پرنٹ میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ, تو زیادہ جگہ مل جاتی ہے. میں یہاں پہ کہوں گا تمام سامعین کو کہ وہ جو ابھی ڈاکٹر اپنا جسٹس فائز عیسیٰ کی ججمنٹ آئی ہے فیض آباد دھرنے کے بارے میں, وہ غور سے پڑھ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے بھی تمام جواب موجود ہیں کہ کون سی طاقتیں ہیں ملک کے اندر جو غلط قسم کے اور شدت پسندانہ نیریٹیوز کو فروغ دیتی ہیں, پروٹیکٹ کرتی ہیں, اور کون نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجائے جو ہے اپنی اوپینینز کو ادھر ادھر کرنے کے, میں بہت ریکویسٹ کروں گا تمام ہمارے سننے والوں سے کہ وہ ججمنٹ بہت لمبی نہیں ہے,
تو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے,
پڑھ لیجئے. اچھا, تو اس میں کافی سوالوں کے جواب ہمیں مل جائیں گے.
جی, وہ انتہا پسندی کے حوالے سے, وہ گزشتہ دنوں بھی اس کے بارے میں کافی بات ہونی چاہیے تھی, اور عام طور پر کہا گیا کہ کچھ اور چیزیں ایسی آ گئیں جس میں وہ بات جو بڑی سامنے آنی چاہیے تھی واضح طور پر وہ نہیں اس طرح آ سکی. بین الاقوامی جنرل صاحب کو میں نے روکا خاص طور پر ایک بات ان سے کرنے کے لیے, جس کی طرف بات بھی ہو رہی ہے کہ مختلف اداروں کی طرف سے یا حکومت اپنی کارکردگی کو چھپانے کے لیے اگر کسی میڈیا کے رول کو کرب کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کو سامنے آنا بڑا ضروری ہے. تو جنرل صاحب, بین الاقوامی ادارہ ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل, اس کی 2018 کی ایک رپورٹ میں وارن کیا گیا ہے کہ پاکستان میں فوج اور ریاستی اداروں پر تنقید کرنا مشکل بنایا جا رہا ہے. آپ کس حد تک اس کے ساتھ اتفاق کریں گے؟ آپ کا خود اپنا تعلق فوج کے ساتھ ہے تو اس لیے آپ سے میں رائے لینا ضرور چاہوں گی.
دیکھیے, میرے خیال میں کچھ حد تک یہ صحیح ہے, اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اس لیے کہ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ دیکھیے, لوگوں کو تو علم ہوتا ہے کہ کیا حالات ہیں, تو اگر آپ دباتے ہیں آپ اور تمام وہ ممالک اور وہ ریاستیں جو صحیح نیوز ہوتی ہے اس کو دباتے ہیں, یا جو صحیح تنقید ہوتی ہے اس کو دباتے ہیں, وہ ممالک ہیں جو کہ کمزور ممالک ہیں, جو ممالک اپنے سمجھتے ہیں کہ وہ خود اندر سے مضبوط ہیں تو ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی, اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو عوام ہیں اگر کوئی غلط نیوز آئے گی تو اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جیسے جیسے ہماری جمہوریت آگے بڑھتی ہے تو آپ اس قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ یہ کریں. دیکھیے, اگر آپ پریس میں اور ان تمام چیزوں کو روکیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ جو حقائق ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے, اور ایک غلط سی پکچر جو ہے وہ عوام کے سامنے آئے گی, یا خود آپ اس کا شکار ہو جائیں گے کہ حالات بہت اچھے ہیں اور اندر سے اتنے اچھے نہیں ہیں. تو میرے خیال میں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو میرا تجربہ ہے اتنے سالوں کا وہ یہ ہے کہ جہاں تک آپ ممکن ہو سکتا ہے, یہ ضرور ہے کہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پرنٹ میں نہیں آنی چاہیے یا اس پہ ٹیلی ویژن یا ریڈیو پہ نہیں آنی چاہیے, وہ آپ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں عوام سے کہ ہم نے اس کو اس لیے روکا ہے, لیکن اس کو اگر ایک غلط انداز میں اور غلط وجہ کی سے آپ, چونکہ وہ تنقید ہے یا آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ اگر کچھ طبقوں کو پسند نہیں ہے اور اس کی تنقید ہو رہی ہے اور وہ ایک لحاظ سے اپنے نقطۂ نظر سے تنقید کر رہے ہیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کی کاؤنٹر پوائنٹس نہ دیں اور ان کو کہیں کہ نہیں, آپ جو سوچ رہے ہیں یہ غلط ہے, ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, اور عوام کو اس کے اوپر اپنا فیصلہ کرنے دیں. تو میرے خیال میں اتنی قوت اور اتنی کریج جو ہے وہ ہر حکومت کو, خاص طور سے ایک جمہوری حکومت کو ہونی چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت ہمارے ملک میں بہت کمزور ہے.
بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود ہمارے ساتھ تھے آج, تقریباً سارے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا. اس وقت ہم ایک تھوڑا سا ہٹ کے پنجاب اسمبلی کے رکن اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی کا بیان سنوانے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب تک ان کے اغوا کے الزام میں جتنے بھی لوگوں کو حراست میں لیا گیا یا پولیس مقابلے میں مارا گیا, اس کے بارے میں کبھی کسی سرکاری ذمہ دار یا پولیس افسر نے ان سے بات نہیں کی. اور یہ موقف ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پولیس کے محکمہ انسداد دہشت گردی کی طرف سے ساہیوال میں چار افراد کے قتل کی عدالتی تحقیقات کا حکم دیا. ساہیوال میں یہ مقابلہ ہوا جس میں چار افراد میں سے ایک کے بارے میں محکمہ انسداد دہشت گردی نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ دہشت گردوں کے اسی نیٹ ورک کا حصہ تھا جو علی حیدر گیلانی سمیت کئی افراد کے اغوا قتل اور دہشت گردی کی دیگر وارداتوں میں ملوث تھے. پھر فیصل آباد کی بھی اس میں بات کی جائے, مطلب پولیس کی وارداتوں کی یا پولیس کے محکمے کی کارکردگی کے بارے میں بھی بات کی گئی. وہ کہتے ہیں کہ محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب کی ان تمام کاروائیوں اور دعووں پر علی حیدر گیلانی نے کہا ہے کہ انہیں پولیس نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ ان کے اغوا میں کون لوگ ملوث تھے. وہ کیا کہتے ہیں ایک بات سنیں, پھر میرے پاس سوال جو ہے وہ میڈیا کا اور اداروں کی کارکردگی کے حوالے سے ہے جو ہم اپنے تجزیہ کاروں سے بات کریں گے. وہ کیا کہتے ہیں؟
مجھے نہیں پتا کہ وہ واقعی وہ لوگ تھے یا نہیں تھے جو تصویریں دکھائی گئیں ٹی وی کے اوپر, ان کو تو میں نہیں جانتا, لیکن اس کو میرے اغوا سے جوڑنے کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آتا. میں چاہتا ہوں کہ بے گناہ لوگوں کو ایسا خون نہ کیا کریں, بے گناہ لوگوں کو ایسا نہیں مارنا چاہیے, کیونکہ اس سے جو ہمارے خلاف, ہمارے جو ملک کے خلاف ایلیمنٹس ہیں ان کو تقویت ملتی ہے. جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ اس بات سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور اس کو پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال کرتی ہیں. میں سائیوال کے ریفرنس میں بات کر رہا ہوں. میں کنڈیم بھی کرتا ہوں اس واقعے کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات سے ہمارے جو مخالف ہیں اور جو ہمارے خلاف جو تنظیمیں ہیں, پاکستان کے خلاف جو تنظیمیں, دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ان کو فائدہ ملتا ہے.
تو ڈاکٹر اسناد, یہاں پر بات دونوں طرف سے آ گئی, میڈیا کوریج کی بھی, اداروں کی حکمت عملی کی طرف جس میں اشارہ کیا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سلامتی سے تعلق رکھنے والے اداروں میں اصلاحات درکار ہیں, اس میں میڈیا کو کس طرح سے آپ الزام دے سکتے ہیں؟ وہ تو نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تو اداروں کی کارکردگی کے بارے میں کوریج کر رہا ہے.
بالکل آپ صحیح کہا کہ کارکردگی جو کچھ ایسے ادارے ہیں جن کے اوپر آپ تنقید نہیں کر سکتے یا بہت زیادہ بات نہیں کر سکتے, تو اس میں دیکھیے پھر اس کا حل کیا ہے. بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کس قسم کے حالات ہیں. ایک تو اس کا یہ حل ہے کہ اپنا جو سر ہے وہ دیوار کے ساتھ ٹکرا دیجیے اور پھر ساری چیز ختم ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایسے طریقے ڈھونڈے جائیں جس میں اب تنقید بھی ہو, اس میں ریفارمز کی بات بھی ہو, اس میں سجیشنز بھی ہوں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کچھ یہاں پہ ٹاک شوز بھی ایسے ہیں جو صرف تنقید, اس میں کوئی سجیشنز نہیں دے رہے اور وہ اپنا کوئی بتا نہیں رہے کہ کس قسم کیا اقدامات کیے جائیں جس سے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں. وہاں پہ ہمیں ایک خلا ہے, وہاں پہ ہمیں پرابلم آ رہی ہے کہ صرف تنقید ہے. اور اس کے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیے ہمارا جو میڈیا ہے اس میں سیاست کی خبروں سے وہ بھرا ہوا ہے. اگر کوئی سیاست کی خبر ایسی بھی نہیں ہوتی جو کہ ضروری ہے کہ اس کو اچھالا جائے, لیکن وہ ضرور اچھالتے ہیں. اور جو سوشل پرابلمس ہیں, جو اصل معاشرے کے پرابلمس ہیں, ان کی طرف کوئی توجہ نہیں. میں نے تو آج تک کوئی ایسا پروگرام نہیں دیکھا بھی حال ہی میں جس میں کوئی بات کی گئی ہو کہ پاکستان میں تعلیم صحیح ہونی چاہیے یا روزگار لوگوں کو ملنا چاہیے یا چائلڈ لیبر کی بات ہے, اور بہت سے ایسے سماجی معاملات ہیں جو معاشرے کے ساتھ جن کا تعلق. آبادی بے انتہا بڑھ رہی ہے پاکستان کی, کوئی اس کی بات ہی نہیں کر رہا اس کے اوپر. تو میرا خیال ہے یہ دونوں میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سیاسی معاملات ہیں یا انتظامی معاملات ہیں ان کے اوپر بات چیت کی جائے, اس کے ساتھ جو سماجی معاملات ہیں ان کے اوپر بھی کی جائے. اور یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا, دیکھیے اگر جب جمہوری ادارے مضبوط ہوں گے اور جو پارلیمنٹ کا ادارہ ہے وہ مضبوط ہوگا تو اس کے ساتھ بہت سی چیزیں بھی بہتر ہوتی چلی جائیں گی, اور بہت سی ایسے معاملات جو اب ہم نہیں کر سکتے یا وہ نکتہ چینی کہہ لیجیے یا ہم بات بھی نہیں کر سکتے, تو پھر میرا خیال ہے وہ ایک بیلنس ایسا کریٹ ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا اگر ہم یہ اگر ہم سمجھے کہ ہم بالکل ہی جو مرضی ہمارے دل میں آتا ہے ہم کہہ دیں اور جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کو ہم نکتہ چینی کا نشانہ بنائیں ایز سچ بجائے انڈیویجولس کے اوپر بات کرنے کے. میرا خیال ہے یہ کوئی دنیا کا ملک یہ اجازت نہیں دیتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو انڈیویجول ہیں, جو فرد ہیں جن کی وجہ سے ادارہ خراب ہو رہا ہے اور اس میں خرابیاں ہو رہی ہیں, اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے. لیکن ادارہ ایز سچ ہم نے دیکھا یہاں پہ جب ادارے ٹوٹتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. بہت سے مشرق وسطی کے ممالک ہمارے سامنے ہیں, افغانستان ہمارے سامنے ہے. اس لیے ایک بیلنس ہونا چاہیے. آزادی رائے بھی بہت ضروری ہے, وہ بھی ہو, لیکن اس کے ساتھ جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کو بھی کمزور نہ کیا جائے.
بہت شکریہ ڈاکٹر اسناد کا. آخری میرے پاس چند منٹ ہیں, دو منٹ ہیں, تو ڈاکٹر طیب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر طیب, آپ اس بات سے کس حد تک وہ کریں گے, اتفاق کریں گے ڈاکٹر اسناد کی کہ ایک بیلنس کی ضرورت ہے اداروں کی, میڈیا کی کوریج میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اداروں کی کارکردگی ہے اس کے حوالے سے جو کوریج ہے اس کے بارے میں
دو جلدی جلدی باتیں کر لیتے ہیں. ایک تو پولیس کے حوالے سے, تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے کلچر میں یہ ضروری ہے کہ بھائی جو سیاسی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اور جو انتظامی ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک دیوار ہونی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ چاہے پولیس ہو یا دوسرے انتظامی ادارے ہوں, ان کو سیاسی مقاصد کے لیے اور اکبری پروری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور جو خلا ہونا چاہیے انتظامی اداروں اور سیاسی اداروں میں وہ موجود نہیں ہوتا. جہاں تک حسنات صاحب کی بات رہی, یہ درست نہیں ہے کہ کسی بھی ملک میں اداروں پہ کرٹیسائز نہیں کرنے دیا جاتا, بالکل کرنے دیا جاتا ہے.
جی بہت شکریہ.
ہمارا پروگرام بالکل افراد کی خرابیاں نہیں ہوتی, وہ اداروں کی خرابیاں ہوتی ہیں.
ڈاکٹر صاحب بالکل ختم ہو گیا,
کے طور پہ
آپ سے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے.
ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کے طور پر 2020 کے صدارتی انتخاب کے لیے سینیٹر ایمی کلوبوچار اور ایلزبتھ وارن نے بھی اپنے امیدوار ہونے کا اعلان کر دیا ہے. اب 9 ڈیموکریٹس نے یا تو سرکاری طور پر اپنے امیدوار ہونے کا اعلان کیا ہے یا انہوں نے صدارتی جائزہ کمیٹی تشکیل دے دی ہے. آنے والے ہفتوں میں توقع ہے کہ مزید امیدوار دیکھنے میں آئیں گے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ تازہ ترین امیدواروں میں منیسوٹا کی سینیٹر ایمی کلوبوچار شامل ہیں, جنہیں توقع ہے کہ وہ وسط مغربی ریاستوں میں حمایت حاصل کر سکیں گی. سرکاری طور پر میساچوسٹس کی سینیٹر ایلزبتھ وارن بھی اب اس مقابلے میں شامل ہو گئی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ ملک میں اقتصادی تفریق کو کم کیا جائے.
This is the fight of our lives. The fight to build an America where dreams are possible, an America that works for everyone.
یہ ہماری بقا کی جنگ ہے. یہ جنگ ایک ایسے امریکہ کی تعمیر کے لیے ہے جہاں خواب ممکن ہیں, اور ایک ایسے امریکہ کے لیے ہے جو ہر شخص کے لیے ہو. ایک اور امیدوار نیو جرزی کے سینیٹر کوری بوکر ہیں. انہوں نے آئیوا میں پہلے ہی اپنی انتخابی مہم شروع کر دی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ قومی تفریق کو ختم کریں گے. ڈیموکریٹک امیدواروں میں متعدد خواتین اور اقلیتی گروپ سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں. تجزیہ کار ایلین کمارک کا کہنا ہے,
A lot of diversity in the field, which reflects what the Democratic Party is today. It's a pretty good field. I don't know who will manage to rise above the others, but so far it's a pretty solid field.
میدان میں جو امیدوار ہیں ان میں تنوع ہے, جس سے آج کی ڈیموکریٹک پارٹی کی حیثیت کی عکاسی ہوتی ہے. اچھے امیدوار میدان میں ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کون ابھر کر سامنے آئے گا, لیکن اب تک اچھے امیدوار سامنے ہیں. یہ الفاظ تھے تجزیہ کار ایلین کمارک کے. ڈیموکریٹک پارٹی کے بیشتر امیدوار معیشت, ماحولیات اور سماجی مسائل پر لبرل خیالات کے حامل ہیں. بائی پارٹیزن پالیسی سینٹر کے جان فورٹیئر کہتے ہیں,
I think the key candidates, the ones that do well, will have a constituency either in the progressive wing of the party that is really fighting Donald Trump or especially in the African American.
میرا خیال ہے کہ کلیدی امیدوار جو اچھا کریں گے انہیں پارٹی کے ترقی پسندانہ دھڑے میں حمایت حاصل ہوگی, جو صحیح معنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابل ہیں, خاص کر افریقی امریکی طبقے میں. یونیورسٹی آف ورجینیا کے لیری سباتو کا کہنا ہے کہ امیدواروں کی فہرست متنوع ہو سکتی ہے, لیکن امکان ہے کہ ڈیموکریٹک ووٹرز متحدہ مقصد پر توجہ مرکوز کریں گے. وہ کہتے ہیں,
When you get right down to it, what's the most important thing to Democrats, if I'm to believe what I'm hearing, and I do, it's that they want to pick the candidate who has the best chance of beating Donald Trump.
جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریٹس کے لیے اہم ترین بات کیا ہے, تو میرا خیال میں جو میں سن رہا ہوں وہ یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا امیدوار چنا جائے جس کا ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینے کا سب سے اچھا امکان ہو. یہ الفاظ تھے یونیورسٹی آف ورجینیا کے لیری سباتو کے. جہاں تک صدر ٹرمپ کا تعلق ہے، وہ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدواروں پر انتہائی بائیں بازو کا ٹھپا لگا دیا جائے، جیسا کہ گزشتہ سوموار کے دن انہوں نے ٹیکساس میں ایک اجتماع کے دوران کہا. ان کے الفاظ،
Because the Democrat Party has never been more outside of the mainstream. They're becoming the party of socialism, late-term abortion, open borders and crime.
ڈیموکریٹک پارٹی کبھی اتنی کھل کر سامنے نہیں آئی، یہ سوشلزم نظریات کی پارٹی ہوتی جا رہی ہے، دیر سے اسقاط حمل، کھلی سرحدوں اور جرائم پر مبنی. یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. توقع ہے کہ مزید ڈیموکریٹس مقابلے میں شریک ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ فہرست میں سابق نائب صدر جو بائیڈن، 2016 کے امیدوار اور سینیٹر برنی سینڈرز، اور ٹیکساس کے سابق رکن کانگریس اورورک بھی شامل ہوں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کے ہاتھ میں.